بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ولادت با سعادت، ولادت با سعادت واقعہ تھیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول یوم دوشنبہ مطابق اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان پر پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ولادت با سعادت کی تاریخ میں مشہور قول یہ ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی قول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے. اور عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمینہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے. اربان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت با سعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور یہ روایت مسند احمد اور حاکم میں مذکور ہے. تو یہاں ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب ان قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی. کما قال تعالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضا حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. کعب سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں، یعنی پہلے جو کتابیں آسمانی کتابیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذکر کی گئی تھی یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینے میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ جائے گا. چنانچہ شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہوا. عجب نہیں، اس وجہ سے ولادت با سعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا، قیراطہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا. اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال، جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں، اس کا ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے، اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار اور برکات کا معدن ہے، اس لیے ولادت با سعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، اور پھر شام سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے منارہ شریف شرقیہ پر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کی ترغیب دی ہے. یعقوب بن سفیان اور حسن اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں کہ مکہ میں بغرض تجارت ایک یہودی رہتا تھا، جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ کیا اس شب میں تم میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں. یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت، وہ دو رات تک دودھ نہ پیے گا اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے. لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطالب کے لڑکا پیدا ہوا ہے. یہودی نے کہا مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ. یہودی نے جب شانوں کے درمیان علامت مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی. اے قریش، اللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ، اس حملے سے غزوہ فتح مکہ مراد ہے، کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی. حافظ قلامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے اور اس واقعہ کا نظائر اور شواہد بہت ہیں جس کی شرح اور تفصیل طویل ہے. تو اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو ہزار سال سے مسلسل روشن تھا وہ بھی بجھ گیا، اور دریائے ساو خشک ہو گیا. جب صبح ہوئی تو کسرا نہایت پریشان تھا، شہانہ وقار اس کے اظہار سے معنی ہو رہا تھا. بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا اور دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، کسرا کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا. اور ایک اعلان کرنے والے نے کہا اس شب میں میں نے خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں. کسرا نے اعلان کرنے والے سے پوچھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم و شان حادثہ پیش آئے گا. تو کسرا نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے. سو نعمان نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح کو روانہ کر دیا. عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا، میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا، آپ بیان فرمائیے، اگر مجھ کو علم ہوگا تو بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کر دوں گا. بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا. عبد المسیح نے کہا، غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں. کسرا نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ. عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے. عبد المسیح نے سلام کیا اور تمام واقعہ بیان کیا اور کچھ اشعار پڑھے. سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے. تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدا کے بج جانے اور ایک خواب کے وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں. اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب آسا ظاہر ہو اور وادی سماوار رواں ہو جائے اور دریائے ساو خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا. بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر فنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی. یہ کہتے ہی سطیح مر گیا. عبد المسیح واپس آیا، کسرا سے یہ تمام ماجرا بیان کیا. کسرا نے سن کر یہ کہا، 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے؟ 10 سلطنت تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی اور باقی 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک ختم ہو گئی تھی. ولادت کے 7ویں روز عبد المطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا. قریش نے کہا، اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آبا و اجداد اور آپ کے قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطالب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان میں اور اس کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کے پاؤں تر نہ ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، یہی حال دنیا دار کا ہے کہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا. مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ مالداروں کو دنیا کی محبت سے نہایت اہتمام اور فکر سے بچنا چاہیے اور آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دینی چاہیے، اور دنیا سے بے رغبتی اگر نہ ہوگی تو گناہ سے بچنا ناممکن ہوگا۔ دنیا کی دولت کا یہی نقصان کیا کم ہے کہ فقراء جنت میں اغنیاء یعنی مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ ایک زاہد کی حکایت حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی۔ لوگوں نے کہا کہ شہر کیوں نہیں آتے، تو وہ فرمانے لگے کہ شہر کیسے آؤں، وہاں حسین حسین پری چہرہ والے نغمے گاتے ہیں، اور جب کیچڑ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں ہاتھی پھسل جاتا ہے۔ یعنی ایسے گندے ماحول میں انسان گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال بچوں کے لیے شہر میں روزی کمانے کے لیے نہ جائیں، مطلب یہ ہے کہ بدون سخت ضرورت کے ہرگز شہر نہ جاوے اور خلوت کو غنیمت سمجھے۔ البتہ اگر ضروری کام سے جانا ہو، جا فارغ ہو جائے تو فوراً اپنے گھر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جاوے، یا اللہ والوں کی کتاب کا مطالعہ کرے اور ذکر اللہ اور تلاوت نوافل پڑھے۔ گندے ماحول کے اثرات سے ان مذکورہ تدبیروں سے ختم ہو جائیں گے، اور اپنے دنیا کے کاموں کے وقت بھی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں، انشاءاللہ تعالی نور ہی نور پیدا ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ شیخ علی صاحب ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایسی ملازمت اور ایسا پیشہ جس سے انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہ جا سکے، اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ وقت نکال کے اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتا، اگرچہ فتوے کے روح سے وہ جائز ہوگا، لیکن میں فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ ایسی ملازمت جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقویٰ سیکھنا فرض ہے، اور اس کے لیے جو جو ذرائع اللہ نے بتائے ہیں ان کو اختیار کرنا بھی فرض ہے، فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی عظمتوں کو پہچانو۔ جب تک انسان کو اللہ کی عظمتیں اور اللہ کی معرفت نہیں ہوتی تو انسان بے درد سب گناہ کرتا ہے۔ جس وقت اللہ کی عظمت دل میں کھل جاتی ہے، اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے، تو پھر گناہ کیا، وہ تو جان دینے کو بھی تیار ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تقویٰ اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت میں رہو، یہ معدن ہے۔ تقویٰ ہر چیز کا ایک کان ہوتا ہے، سونا ملتا ہے سونے کی کان سے، ہے نا، سونا لینا ہے تو کہاں بھی جولری والے کے پاس جاتا ہے، ہے نا، گوشت لینا ہے گوشت والے کے پاس جاتا ہے، ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے، اور اللہ اور تقویٰ کی کان قلوب العارفین ہے، اللہ والوں کے دل ہیں، اللہ نے خاص طور پہ ان کو پیدا کیا ہے تاکہ اگر کبھی ہمیں اللہ کی یاد آئے اور اللہ تعالیٰ کا دل جو ہے بہت ہی مچلنے لگے کہ اللہ کا دیدار کیسے کریں، کیسے اللہ کو دیکھیں، تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والے تو اللہ نہیں ہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں۔ اب یہ کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، لائٹ کی روشنی جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے، لیکن یہ روشنی لائٹ سے جدا بھی نہیں ہے۔ سورج کی روشنی جو ہے وہ سورج نہیں ہے، لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والے اللہ نہیں ہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں۔ تو جو شخص چاہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھوں، بس اس کو چاہیے کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے میرے دوستوں۔ آج آدمی دکان پر ہے تو وہاں بھی جیسے گاہک آگے ان کو فارغ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے، آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام رہے، زبان کی حفاظت کا اہتمام رہے، زبان سے کسی قسم کی غیبت کسی کی برائی نہ ہو، سر سے لے کے پاؤں تک ہمارا کوئی عضو بھی اور کوئی شعبہ حیات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی غلامی سے باہر نہ جائے. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام صرف دوستوں مسجد میں نہیں ہیں, گھر کے گوشے میں نہیں ہیں. جب شیخ کا بیان سن لیا تب ہم نے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا. ارے یہ ایسی کیا چیز ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس کی کوئی میعاد نہیں ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے. گوشہ مسجد میں صرف اللہ والا نہیں بننا, اللہ والا وہ ہوتا ہے جو ہر سانس اپنی اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزارتا ہے. چاہے گھر میں بیٹھا ہو, اولاد کے ساتھ ہے, کھانا کھا رہا ہے دسترخوان پہ, اس وقت بھی بندہ بن کے رہتا ہے. بیوی کے ساتھ ہے, اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے, کاروبار کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. رزق بعد میں ہے, پہلے رزاق ہے. نماز کا وقت ہے, اب رزاق کا پہلے حق ہے, رزق بعد میں ہے, ہے نا. اسی طرح سے جس شعبے میں بھی وہ کام کرتا ہے, اگر اس کے اگر وہ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ میں پہلے اللہ کا بندہ ہوں, بس سرسری سا خیال رہے, دھیان رہے, بس یہ کافی ہے اللہ والا بننے کے لیے. انشاءاللہ تعالی غفلت ہمیں نہیں گھیرے گی اور ہم ہر وقت یاد میں رہیں گے, یاد الہی میں رہیں گے. اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے خاص بندے وہ ہیں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. اللہ تعالی اپنے پیاروں کی کیسی کیسی پیاری ادائیں بتا رہے ہیں. ارے میرے پیارے تو وہ ہیں کہ صرف قرآن کھولنے وقت مجھے یاد نہیں کرتے, نماز وقت صرف یاد نہیں کرتے. میرے پیارے اور میرے چاہنے والے اور میرے عشاق, ان کو کسی لمحے میں بھی چین نہیں آتا. بس ان کا تو دل چاہتا ہے کہ کھڑے ہیں تو اللہ کا یاد اللہ کو یاد کریں, لیٹے ہیں تو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں, کروٹ بدل رہے ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں, بیٹھے ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں, اٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بس وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان بس تر رہتی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں یا استغفار 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 کرتے رہتے ہیں. یاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان ہر وقت تر رہتی ہے. یاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے جسم کی نگرانی کرتے رہتے ہیں, ہر وقت وہ اپنے تمام جسم کے اعضاء پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے اس کو نافذ کرتے رہتے ہیں, اللہ کے حکام کو نافذ کرتے رہتے ہیں. مجال نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کی غلامی سے نکل جائیں, مجال نہیں ہے ان کی زبان جو ہے وہ کسی کی غیبت کر دیں, یا آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھ لیں, کسی کے ماں بہن بیٹی پھوپھی کو دیکھ لیں یا بابی کو دیکھ لیں. مجال نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ غلط استعمال کرنے لگے, مجال نہیں ہے کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ نافرمانی کی جگہ پہ چلنے لگے. اسی طرح سے دل کا بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ دل کے اندر بھی وہ غیر اللہ کے خیالات تصدر نہیں لاتے. تو میرے دوستو, یہ اگر ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ بس لوگ کہتے ہیں کہ لمبے لمبے وظیفے اور بڑے بڑے مجاہدات اور بڑے بڑے یہ جناب جو مراقبے کرنے پڑیں گے اللہ والا بننے کے لیے, نہیں, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ جس اللہ نے ہمیں ولی بنانا ہے اس اللہ نے ہمیں نسخہ عطا فرما دیا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھنے والے میرے ولی ہیں, وہ ذکر کرنے والے میرے ولی ہیں, صدقہ کرنے والے میرے ولی ہیں. ارے اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرے ولی کون ہیں؟ صرف وہ لوگ جو تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں, میری نافرمانی سے بچتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. گناہ کو اچھی چیز نہیں ہے, ایک بری چیز ہے میرے دوستو. اس لیے گناہ سے بچنا, نافرمانی سے بچنا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا, جس وقت جو حکم ہو جائے بس اس حکم کو مان لیں. اللہ نے کتنا فرصت اور ٹائم دیا ہوا ہے ابھی ہمیں, اس لیے اپنا وقت اللہ کی یاد میں لگائیں. میرے شیخ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ یہ غنیمت جان لے یہ وقت کو, بڑا قیمتی وقت ہے. آپ نے ایک شعر میں فرماتے ہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میرے زیست کا حاصل رہے. جو سانس اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی زندگی کا حاصل اور نچوڑ ہے، ورنہ سب ختم، باقی ساری چیزیں فانی ہیں۔ یہ بڑی بڑی وزارتیں اور کمشنریاں اور یہ بڑے بڑے تاج اور تخت و سلطنت، یہ قبر میں نیچے جنازہ اترے گا تب ان کی حقیقت کھلے گی دوستو، تب پتہ چلے گا کہ ساتھ کیا لے کر آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلاطین مغلیہ کو خطاب کر کے فرماتے تھے، یہ تھے اللہ والے جو بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ فرماتے تھے، دل دارم جواہر پار آئے عشق تحویلش، اے تخت و تاج کے مالکان، اے سلطنت مغلیہ کے وارثوں، سن لو کہ ولی اللہ محدث دہلوی سینے میں ایک دل لگتا ہے اور اس میں اللہ کی محبت کے جواہر اور پارے اور موتی چھپے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں، کہ دارد زیر گردو می سامانے کے مندارم، ولی اللہ جو سلطنت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری کیا سلطنت ہے؟ آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا کوئی مالدار اور مجھ سے بڑا کوئی رئیس ہے تو پھر میرے سامنے آئے۔ دہلی کی جامع مسجد میں سلاطین مغلیہ کے سامنے یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ دوستو، غریبوں کو خطاب کر لیں یہ بات کچھ مشکل تھوڑی ہے، لیکن ایک مولوی ممبر پر بیٹھ کر بادشاہوں کو اس طرح سے خطاب کر کے، یہ بات اس وقت کب نصیب ہوتی ہے جب کوئی دولت سینے میں ہوتی ہے، جس کے سامنے بادشاہوں کے تخت و تاج ہیج ہوتے ہیں، تب یہ توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ فاصل اس شعر کا کیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے تخت و تاج کہیں ہوں گے، تمہارے سر کے بال کہیں ہوں گے، کان کہیں ہوں گے، جسم کہیں ہوں گے، دنیا والوں کی کمائی دنیا ہی میں کام آتی ہے، حالانکہ پردیس کی کمائی وطن میں کھائی جاتی ہے، دنیا کے پردیس سے نیک اعمال کی کرنسی وطن آخرت میں بھجوا دی جائے، اصل کمائی یہی ہے۔ باقی سب فکر چھوڑ دیں ہم اس چیز کو کہ بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کی فکر میں اتنا غمگین مت ہوئے کہ اللہ کی یاد کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا ٹائم نہ ملے ہمیں، جائز نہیں ہے میرے دوستو، اس لیے کہ اللہ اگر اللہ کو منظور نہیں تو ہماری کمائی نلام ہو جائے گی اور بچے مقروض کے مقروض رہیں گے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بہت سے لوگ بچوں کے ان کے انتقال کے بعد بہت مال چھوڑا لیکن اولاد ناراض نکلی، نافرمان اولاد بن گئی، تو کیا ہوا؟ باپ کی ساری محنت کی کمائی ایسے اڑا دی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اولاد کا غم مت کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو اور اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو، اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرمائیں گے، اور اگر نافرمان ہوں گے تو تمہاری کمائی ان کے کچھ کام نہ آئے گی اور برے کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے، اور اگر محنت کر کے اللہ والے بن گئے تو تمہاری نیکیوں سے تمہاری اولاد پر بھی رحمت ہوگی۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شاہ فرماتے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور وہ دیوار جو دو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ دیوار سیدھی کر دو کہیں گر نہ جائے۔ کیوں؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، بس آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے جب تک یہ بچے بالغ نہ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نہ لے لیں۔ دیکھیے میرے دوستو، کتنی اللہ سبحانہ وتعالی رعایت فرمائی، اللہ تعالیٰ غیب سے ان یتیموں کی مدد فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کی مدد کیوں فرمائی، کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی مدد کیوں کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ اصل چیز تھی، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، اور باپ کون سا تھا؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان الابو السابع، ساتواں باپ تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کریم و باوفا ہیں کہ جو ان کا بن جائے اس کی سات پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو، سب سے مبارک مسلمان وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر لے اور ہر وقت اس غم و فکر میں مبتلا رہے کہ سر سے پیر تک میرا کوئی شعبہ زندگی کا اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم فہم سلیم عطا فرمائے، اور اللہ والوں اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ان کی صحبت میں رہنے کی اللہ مجھ کو بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جو بھی بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت ان کی بیماری دور فرما دے. ہم سب کی اللہ روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں سب کو دور فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، جلد فرما کر اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، گھر والوں کو، متعلقین کو، اے اللہ سب کو اپنا خاص تعلق عطا فرما دیجئے. بلا استحقاق آپ کریم ہیں، کریم اللہ، یا کریم یا کریم، اپنے کرم سے ہم سب کو اے اللہ بلا استحقاق اپنا خاص تعلق عطا فرما دیجئے، جاوریہ صدیقین کو عطا فرماتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.